بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فاتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. صدق الله العظيم.
قابل احترام بزرگو، نوجوان دوستو، عزیز طلبا، محترم ماؤں اور بہنوں، سورہ نور کا درس ختم ہوا اور سورہ فرقان کی شروعات آج ہو رہی ہے. سورہ فرقان اور چوتھے گروپ کے متعلق میں نے کچھ باتیں کل عرض کر دی تھیں اور میں نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ پورا گروپ، چوتھا گروپ، جس کا سینٹرل تھیم، مرکزی موضوع اس کا دفاع رسالت اور دفاع نزول وحی اور اس بات رسالت، یعنی رسالت اس کا سینٹرل تھیم ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف رسالت ہی پر سارے گروپ کے اندر ساری صورتوں میں گفتگو ہوئی ہو، ایسا نہیں ہے. سینٹرل تھیم کہتے ہیں اس کا، مرکزی عمود ہے. اس کے ارد گرد اور بھی مضامین گھومتے رہتے ہیں. اسلامی تحریک کے تین مراحل یعنی دعوت، ہجرت اور جہاد، یہ تینوں اس گروپ کے اندر زیر بحث آئیں گے. اور اسلامی دعوت کے تین بنیادی نکات، توحید، رسالت، آخرت، وہ بھی اس کے اندر گفتگو میں یہ سارے مباحث آئیں گے. لیکن اس کا سینٹرل تھیم، اس کا مرکزی مضمون اس بات رسالت ہے، یعنی یاد رہنا چاہیے. آیت کی شروعات، یہ مکے کے متوسط دور کی نازل کردہ صورت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنے ہوئے 5-6 سال ہو چکے تھے. دور متوسط میں یہ صورتیں نازل ہوئیں، یہ آیتیں نازل ہوئیں. اس کی شروعات یوں ہو رہی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. اللہ تعالیٰ کی ذات، بڑی ہی بابرکت ذات، بڑی ہی عظمت والی ذات، بڑی بزرگ و برتر ذات، وہ باپیز ہستی ہے. اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، افزونی، ترقی اور ساری جو خیر و برکت کا منبع ہے وہ عظیم ہستی ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا. پہلے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی برتری، اس کا تقدس اور انسانوں پر اس کی فیضیابی اور اس کی جو ہستی ہے جس سے انسان پورے متمتع ہوتے ہیں، اس کے فیض سے اس کا ذکر آیا، تبارک الذی، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بابرکت ذات ہے، بڑی مقدس اور بڑی ہی برتر ذات ہے جس ذات نے اس کتاب کو نازل کیا. نزل الفرقان، فرقان نازل کے اللہ تعالیٰ نے، کتاب کے لیے ایک اور نام ہے، اس قرآن کے لیے ایک اور نام ہے فرقان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں پیش کر رہے ہیں اس کو پرکھنے کے لیے، اس کو جانچنے کے لیے کہیں دور دراز گوشے میں جا کر کسی کے ہاں سے اسے تصدیق کرا کر لانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو جانچنے کے لیے کئی تمہارے پاس جو ہے گویا کہ علوم کے خزانے ہونے ضروری نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کرتے ہیں اس کو پرکھنے کے لیے یہ قرآن خود لٹمس ٹیسٹ ہے. یہ قرآن خود پرکھنے کے لیے کافی ہے کہ اس دعوت کو کھول کر دیکھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی تصدیق خود یہ کتاب کر دے گا. اس کتاب سے اس کی تصدیق ہو جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی تصدیق. تو کہا کہ نزل الفرقان، پروردگار جو عظیم بابرکت ہستی ہے، بابرکت ہستی ہے، اس نے اس فرقان کو، اس تمیز کرنے والی کتاب کو، حق و باطل کے درمیان فرق بتانے والی کتاب کو اللہ نے نازل کیا، علی عبدہ. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تسلی کے کلمات ہیں. آپ کو گویا کہ آپ کی طرف التفات ہے, آپ کے لیے محبت کی یہ کلمات ہیں, اللہ آپ کی میرے بندے پر, میرے خصوصی بندے پر میں نے نازل کیا. اس لیے کہ جو اہل ثروت تھے, جو مال و دولت رکھنے والے تھے, جسے اللہ تعالیٰ نے دو چار پیسوں میں مال کی برتری عطا کر رکھی تھی, اور جو اسباب و وسائل پر قابض تھے مکے میں, وہ متمردین, وہ متکبرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چوٹ کرتے تھے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خزانہ نہیں تھا, آپ کے باپ دادا کی چھوٹی وراثت کوئی نہیں تھی آپ کے پاس, آپ ایک متوسط خاندان کے آدمی تھے, آپ کے پاس مال و دولت کی فراوانی کیا, بلکہ دو وقت کی روٹی بھی مشکل سے ملتی تھی, اور خاص کر ایمان لانے کے بعد, دعوی نبوت کے بعد, اور پھر آپ کے ساتھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ جنہوں نے پہلے پہل آپ پر ایمان لانے کے بعد استقامت بتائی, سب غریب لوگ تھے, سب کمزور لوگ تھے, اور یہ چوٹ کرتے تھے کہ تم فقیر ہو, تم کنگال ہو, تم تنگ دست لوگ ہو, اور ان کو اپنے مال کی برتری تھی. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی, اللہ آپ کی ہمارے بندے پر ہم نے قرآن نازل کیا. یہ قرآن کا نازل کرنا یہ بہت بڑی دولت ہے, دنیا جہاں کے خزانے سے یہ بہت بڑا خزانہ ہے جو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹا رہے ہیں. یہ کتاب ہم نے کیوں نازل کی؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, سارے جہاں والوں کو اس کتاب کے ذریعے سے انذار کرایا جائے. خاص کر نوجوان اس بات پر نوٹ کریں, یہ کتاب کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کچھ الہان تلاوت نہیں ہے. اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ رمضان ٹو رمضان اس کی تلاوت ہو جائے. اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ فاتحہ پڑھنے کے لیے, درود پڑھنے کے لیے, جان کنی کا عالم ہو تو جان کو آسانی سے نکالنے کے لیے پڑھنے والی کتاب نہیں ہے. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, ساری دنیا کو اس کتاب کے ذریعے سے آگاہ کرنا, وارن کرنا, ساری دنیا کو جس راستے پر دنیا چلی جا رہی ہے ان کا ہاتھ پکڑنا, انہیں بتانا کہ تم تباہی کی طرف جا رہے ہو, اور سارے دنیا والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. نوٹ کیجیے, قرآن کہتا ہے للعالمین نذیرا, سارے جہاں والوں کے لیے یہ نذیر ہے, یہ کتاب وارن کرنے والی کتاب, یہ کتاب آگاہ کرنے والی کتاب ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ یہ اثبات رسالت اور وحی کیا دفاع ہے, یہاں سے یہ آیتیں شروع ہو جاتی ہیں اور سیدھے راست موضوع پر قرآن مجید گفتگو شروع کر دیتا ہے. تو اس کتاب کو نازل ہم نے کیا, بڑی بابرکت ہستی اللہ تعالیٰ کی, اپنے خاص بندے پر نازل کیا, تمیز کرنے والی کتاب حق و باطل کے درمیان, اور سارے جہاں کو آگاہ کر دینے والی کتاب اس نے نازل کیا. کون ہے یہ, کس نے نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف, یہ اس پر بھی میں اس سے پہلے بھی ریکویسٹ کر چکا ہوں, نوجوانوں سے خواہش ہے کہ وہ متوجہ رہیں, کیسٹ کبھی آپ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, تو لوگ آتے جاتے رہیں گے, لیکن آپ کا کانسنٹریشن جو ہے وہ ہٹنے نہ پائے, آپ مرتکز رہیں. قرآن کہتا ہے کہ اس کتاب کو نازل کرنے والی کی ذات کون ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض, یہ آسمان و زمین کے بادشاہ کا نازل کردہ فرمان ہے. یہ ہماری حکومت نے جیسے انکوائری کمیشن بٹھاتی ہیں تو انکوائری کمیشن دو سال, چار سال, دس سال بیٹھنے کے بعد کچھ سفارشات پیش کرتے ہیں, اس طرح کے میٹھے سفارشات نہیں ہیں. یہ پروردگار کی طرف سے جو واجب الاذعان ہے, جس پر عمل کرنا لازم ہے, یہ ایسا فرمان ہے, یہ کسی مجبور محض کا اپلیکیشن فارم نہیں ہے, قبول کر لیجئے, درخواست ہے, یہ ہماری طرف سے ریکمنڈیشن ہے, نہیں. یہ الذی لہ ملک السماوات والارض, آسمان و زمین کے بادشاہ کا یہ فرمان ہے, یہ اس کا کمانڈمنٹ ہے, اور اسے قبول کرنا لازم ہے کسی کو, کسی کے بس کی بات نہیں کہ اس سے جو ہے نکل جائیں, اس لیے کہ کوئی سفارش نہیں ہے. یہ بادشاہ حقیقی کا نازل کردہ فرقان ہے, اس کا نازل کردہ یہ کلام ہے. وہ کون ہے؟ ولم یتقد ولدا ولم یکن لہ شریک, وہ بابرکت ہستی جس کی کوئی اولاد نہیں اور جس کا کوئی پارٹنر بھی نہیں. آدمی اولاد یا پارٹنر کی ضرورت اس لیے محسوس کرتا ہے, یا تو یہ کہ اس کے چلے جانے کے بعد اس کی میراث سنبھالے, اس کے لیے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے, اس کی نسل دنیا میں جاری رہے, اسے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے, یا کاروبار اتنا بڑھ گیا ہے کہ ایک آدمی سے سنبھالا نہیں جاتا تو پارٹنرز کو ہم لے لیتے ہیں, یا یہ کہ ہمارے پاس کیپٹل کی کمی ہے, یا یہ کہ ہمارے پاس پیسے ہیں لیکن نالج نہیں ہے, تو اس وجہ سے ہم شرکا طے کر لیتے ہیں, ہم پارٹنرز طے کرتے ہیں. نعوذ باللہ, علی اعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ایسی کوئی حاجت نہیں رکھتا. اس کی نسل چلانا نہیں ہے, اسے یہ نہیں ہے کہ اس کے چلے جانے کے بعد اس کائنات کو کون سنبھالے گا, استغفر اللہ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس لمیٹڈ نالج ہو اور اسے مدد کرنے کے لیے کوئی شریک ہو, نہ اس نے بیٹا اپنے لیے تجویز کیا ہے, نہ اس کے لیے کوئی شریک ہے, نہ کوئی اس کا پارٹنر ہے. ایسی عظیم ہستی کی نازل کردہ یہ کتاب ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا, پوری کائنات اس نے بنایا اور ہر کائنات کے ہر شے کو اس نے جسم عطا کیا, خصوصیتیں عطا کی, صلاحیتیں عطا کی, پیمائش عطا کی, ہر چیز کو ایک موضوع مقام عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے الرٹ تک اس کائنات کو نہیں بنایا, پروپورشنٹلی اس نے کائنات کو بنایا, اور ہر چیز نپی تلی انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بنایا. ایسی عظیم ہستی کی طرف سے یہ کتاب نازل کردہ کتاب ہے. لیکن تمہاری نافرمانی، تمہاری ناشکری اور تمہاری بدقسمتی کا حال یہ ہے، کفار مشرکین سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے وَتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، تم نے خدا کو ایسی عظیم ہستی کو چھوڑ کر، ایسی بابرکت ہستی کو چھوڑ کر کن کن کو تم نے معبود بنا لیا، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، نہ وہ کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اپنے نفس پر کوئی ظلم آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو اسے نہ ہٹانے کے وہ قدرت رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنے لیے کوئی نفع وہ پہنچا سکتے ہیں، ایسی بے حس اور بے جان ہستیوں کو تم پوجا کرتے ہو، ولا یملکون موتا ولا حیاتا، نہ موت ان کے ہاتھ میں ہے نہ حیات ان کے ہاتھ میں ہے، ولا نشورا، اور نہ دوبارہ زندگی دینا ان کے بس کی بات ہے، ایسی بے جان ایسی ٹھس ہستیوں کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو، اس کی عبادت میں تم لگے ہوئے ہو، یہ تمہاری بدقسمتی ہے۔ اب سرداران قریش پر چوٹ ہے، یہاں سے اصل موضوع شروع ہوتا ہے، اس فرقان کو ہم نے نازل کیا، اس فرقان کو ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، کس عظیم ہستی نے اس کو نازل کیا، لیکن یہ سردار، یہ مکے کے چودھری لوگ، یہ پنڈت، یہ پروہت لوگ جو چاہتے ہیں کہ عوام پر اپنی چودراہٹ باقی رہے، جو چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو لوگوں کے دلوں کو مسخر کرتی چلی جا رہی تھی، اور آپ کا کلام اتنا پیارا کلام کہ لوگوں کے دل مسحور ہو رہے تھے، لوگ آپ کی طرف کھنچ کھنچ کر چلے آتے تھے، تو انہیں اس بات کا خدشہ تھا، ان کے دلوں کے اندر ان کا نفس کچوکے دیتا تھا کہ اب تمہاری چودراہٹ ختم ہو رہی ہے، اب تمہاری گویا کہ زمین تمہارے پیروں کے نیچے سے پھسل رہی ہے، اب اسے سنبھالو، اسے بچاؤ، اسے پکڑ کر رکھو۔ تو پکڑ کر رکھنے کا کیا طریقہ ہے عوام کو اپنے پاس، عوام کو اپنے پنجے میں، اپنے شکنجے میں جکڑ رکھ کر رکھنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کی جائیں، آپ کا جو ماخذ علم ہے اس کو گدلا کیا جائے، آپ جہاں سے یہ وحی لا، جہاں سے یہ کتاب سناتے ہیں اس کتاب کے سورس کے بارے میں لوگوں کو ڈاؤٹ پیدا کر دیا جائے کہ وحی کوئی چیز نازل نہیں ہوتی، اور اللہ کو کوئی یہ فرستادہ اور فرشتہ کوئی رسول نہیں ہے، اسے کچھ لوگ ہیں جو مدد کرتے ہیں، اور کچھ پرانی بھولی بسری کہانیاں اور قصے ہیں جو یہ شخص لا کر سناتا ہے، گویا کہ آپ کی دعوت اور آپ کا جو پھیلاؤ تھا، آپ کی دعوت کے اندر جو وسعت تھی، اس کو سکیڑنے، اسے کنٹرول کرنے اور عوام کو اپنے شکنجے میں رکھنے کے لیے سرداران قریش، ان کی چالیں، ان کی سازشیں، ان کا مکر، ان کا فریب، قرآن اب ایک ایک کر کے اس کو کھولتا چلا جاتا ہے، کہتا ہے وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک، جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول نے اسے اپنی طرف سے کھڑا ہے، یہ اس کی رائے ہے، یہ اس کی رائے زنی ہے، اس نے من گھڑت اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، افک، یہ جھوٹ ہے، یہ خدا کا نازل کردہ کلام نہیں ہے، یہ خدا کی نازل کردہ کتاب اور عظیم کتاب نہیں ہے، یہ افک ہے، یہ جھوٹا ہے اپنی بات میں، اپنے کلیم میں، اور اس پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، یہ اپنا کلیم ہے تاکہ اپنی سرداری اور برتری جتائے۔ اب دیکھیے دونوں کی طرف سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلتے ہوئے خطرہ اس لیے محسوس کرتے تھے، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم بلند ہو رہا ہے، آپ کی آواز بلند ہو رہی ہے، آپ کی شخصیت بلند ہو رہی ہے، اور ان کی شخصیتیں پست ہوتی جا رہی ہیں، جو کفار و مشرکین کے سردار تھے، جو بڑے اہل ثروت تھے، اور اپنی دانش میں وہ گویا کہ ارباب اہل عقد تھے، اور انہی کے پاس حکمت، انہی کے پاس دانش تھی، اب ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ صاحب یہ کتاب آنے کے بعد، یہ رسول آنے کے بعد اب ان کی چودراہٹ ختم ہو رہی ہے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ بات بتائی، ھذا افک، یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، یہ گویا کہ اپنی من مانی چیز ہے، اور اسے کلام اللہ کہہ کر یہ شخص پیش کر رہا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی کہا نفتراہ وآنہ علیہ، یہ شخص ایک تو یہ کہ جھوٹ گھڑ رہا ہے اللہ کی طرف سے، دوسرا یہ کہ وآنہ، اس پر اعانت کی جاتی ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، علیہ قومن آخرون، ایک قوم ہے، ایک طبقہ ہے، گروپ ہے جو اس کی مدد کر رہا ہے۔ یہ اصل میں یہ تھا کہ سرداران قریش اور کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے، اور اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، بے بنیاد ایک الزام لگا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسے اشخاص ہیں جو رات میں آ کر تورات اور انجیل کے ماہر تھے، وہ کتابیں پڑھ پڑھ کر کچھ آتے اور املا کراتے تھے، رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے تو ان کے پاس بیٹھ کر سبق لیتے تھے، اور دن میں آ کر یہ اعلان کرتے تھے کہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، یہ گویا کہ انہوں نے جھوٹ گھڑا، یہ گویا کہ انہوں نے یہ پروپیگنڈا عام کیا معاشرے کے اندر تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کنٹرول کیا جائے، اور آپ کی حکمت کی باتوں سے جو لوگ مسخر ہوتے چلے جا رہے تھے اس کی تاثیر کو توڑنے کے لیے انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر کے ساتھ لکھا ہے، کوئی بھی تفسیر اٹھا کر پڑھ لیجئے، اس میں لکھا ہوا ہے، مفسرین نے لکھا کہ کفار و مشرکین بعض لوگوں کے نام لیتے تھے، جیسے عباس کوئی تھا، کوئی یسار تھا، کوئی جبر تھا، کوئی ابوالفہیرہ تھا، اور سلمان بن فارسی کا نام, مختلف لوگوں کے نام یہ لوگ لیتے تھے اور کہتے تھے یہ گویا کہ یہود تھے کسی زمانے میں اور غلام ہو گئے تھے, مکہ لے آئے اور مکہ لانے کے بعد ان کی آزادی ہو گئی. یہ آزاد کردہ غلام ہیں جو اہل کتاب میں سے ہیں, کتاب کا نالج رکھتے ہیں, وہ رات میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں اور کچھ قصے کہانیاں اور کچھ باتیں سکھاتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں آ کر اپنی دکان چمکاتے ہیں, اپنا چراغ جلاتے ہیں, تیل لیتے ہیں دوسروں سے اور مال لیتے ہیں دوسروں سے اور دکان اپنی چمکاتے ہیں نبوت کی. یہ گویا کہ پروپیگنڈا انہوں نے کیا نعوذ باللہ, کہ آپ کی کوئی ہستی نہیں, آپ کی کوئی بنیاد نہیں, آپ پر وحی نازل نہیں ہوتی, یہ ساری چیزیں گویا کہ آپ کی اعانت کی جاتی ہے, آپ کی مدد کی جاتی ہے, اور وہ قصے لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ گویا کہ آپ کے کلام کے اثر کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا. مفسرین اس جگہ ایک نقطہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ قرآن نے اس کی تردید نہیں کی, قرآن نے پرزور انداز میں اس کا جواب نہیں دیا, صرف اتنا کہا قرآن نے بڑے تاخیر انداز تاخیر آمیز انداز میں, فقط جاؤ ظلم مزورا, یہ بڑے ہی صریح جھوٹ پر ظلم پر اتر آئے ہیں حق کے خلاف, حق بات کو تسلیم کرنے کا ان کے اندر ہمت نہیں, اس کا بل ہوتا نہیں, اور حق کی مخالفت پر یہ تل آئے ہوئے ہیں, جھوٹ اور ظلم کا سہارا دے کر آ گئے ہیں, بس اتنا کہا قرآن نے, اور زیادہ تفصیل نہیں کہا. مفسرین لکھتے ہیں کہ کیوں تفصیل نہیں کہا, اس لیے کہ عوام خود جانتے تھے کہ ان کے پروپیگنڈا کے اندر کتنا وزن ہے, یہ پروپیگنڈا جو کرتے ہیں اس پروپیگنڈا کے اندر کوئی وزن نہیں, اور یہ نفس کی شرارتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کر رہے ہیں, اس کا کوئی وزن نہیں, عوام کچھ جانتے تھے. چار پانچ نقطے مفسرین نے لکھا ہے, ایک نقطہ تو یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی جیسے پھیل رہی تھی اس میں یہ کہ آپ کی اگر مدد کی جاتی, لوگ آ کر کتابوں سے پڑھ پڑھ کر مختلف کتابوں سے آپ کو اگر مدد کی جاتی ہے اور آپ وہاں سے مضامین یاد کر کے اگلے دن آ کر سناتے ہیں تو یہ سرداران قریش چھاپا مار لیتے کسی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر, چھاپا مار کے لے آتے اور بتاتے لوگوں کے سامنے, دیکھو یہ شخص وہی کا ڈھونگ رچا رہا ہے, اصل میں یہ کتابیں ہیں جسے پڑھ کر یہ شخص آ کر سناتا ہے, چھاپا مار کے بتاتے تھے. لیکن کبھی 13 سال کی مدت میں مکے کے دور میں کسی نے یہ ہمت نہیں کی کہ آپ کا ماخذ علم بتا دیا جائے, اس کے اندر اتنی ہمت اور اتنا بل بتا, یہ بھی نہیں کر سکے وہ. اچھا جن لوگوں کا نام لیتے تھے کہ صاحب یہ عداس ہے اور جبر ہے اور یسار ہے اور فلاں فلاں, وہ لوگ کتنے پانی میں, یہ بھی عوام جانتے تھے, عوام کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی, وہ کتنے پانی میں ہی کتنی صلاحیت والے لوگ ہیں, غلام تھے وہ, آزاد کردہ غلام, اور وہ غلامی کا ایک طویل زمانہ کاٹ چکے تھے, ان کی علمی سطح کیا, ان کا اخلاق کیا, ان کا انٹلیکچوئل لیول کیا ہے, عوام جانتے تھے, اس لیے بہت زیادہ پرزور انداز میں قرآن نے تردید نہیں کی, کیونکہ عوام جانتے تھے جن لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں وہ کتنے پانی کے لوگ ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش فرما رہے تھے, آپ کی ذات تھی, آپ کی ہستی تھی, آپ کا انٹلیکچوئل لیول تھا, آپ کی خدمات تھی معاشرے کے لیے, آپ کا اخلاق تھا, کردار تھا, اس لیے پرزور انداز میں تردید کرنے کی ضرورت تھی, صرف یہ کہا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں, یہ پروپیگنڈے میں جھوٹے ہیں اور ظلم پر اتر آئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسد کی آگ ہی جس میں جل رہے ہیں اور ان کے پیٹ میں جلن جو لگی ہوئی ہے کہ ان کی چودراہٹ ختم ہو رہی ہے, تو اس حسد کی آگ میں جلنے کے نتیجے میں جو الزامات لگا رہے ہیں ظلم اور جھوٹ پر یہ لوگ اتر آئے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی حقیقت نہیں ہے. اور پھر ایک اور نقطہ یہ ہے کہ عوام بھی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریک چلائی اور وہ تحریک بڑھتی جا رہی تھی, آپ کے ارد گرد صحابہ اکرام جمع تھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ رات میں مدد کریں اور دن میں اگر آپ کے سامنے سرنڈر ہو, آپ کی اطاعت کریں, جو آدمی حضور کی مدد کرتا ہو وہ تھوڑا سا اینڈ کر تو چلے گا یقیناً دن کے موقع پہ کہ میری وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر رہے ہیں, لیکن کیا بات ہے کہ عباس یسار جبر اس طرح کے لوگ مدد کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ساتھی ابو بکر عمر اور عبیدہ بنے, کوئی اس بات کو برداشت کر سکتا تھا کہ جو لوگ مواد فراہم کرتے ہیں ان کا نام کہیں نہیں ہے فہرست کے اندر اور جن کا کوئی مواد نہیں ہے وہ گویا کہ بالکل آگے آگے ہیں, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مختلف لوگوں کے نام, عوام جانتے تھے کہ یہ ساری باتوں سے عوام کو بہکانے پر وہ قدرت نہیں رکھتے تھے, بس وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے دل کے پھپولے جو پھوڑے جا رہے تھے اندر سے اس کا اظہار وہ کرتے تھے اس طرح سے کہہ کر, ہاں یہ جھوٹ ہے, یہ بہتان ہے, یہ من گھڑت بات ہے, اس کی رائے زنی ہے, اس میں کوئی وحی کی بات نہیں ہے, یہ ان کے دل کے پھپولے تھے جو پھوٹ پھوٹ کر باہر نکل رہے تھے, عوام اس سے بہتر واقف تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہا فقد جاؤ ظلم وزورا, یہ بہت ہی صریح جھوٹ پر اور ظلم پر اتر آئے ہیں حق کے مقابلے کے لیے, یہ ان کا بڑا ہی برا کرتوت ہے. پھر یہ کہتے تھے وقالوا اساطیر الاولین, یہ گویا کہ پرانے زمانے کے لوگوں کی باتیں ہیں, لِكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَاسِلَةً. دن رات اس پر املا کیا جاتا ہے, اسے لکھایا جاتا ہے اور اسے لوگ لکھاتے ہیں دن رات. اور ایک پرانے زمانے کے قصے یہ سناتا ہے, یہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ کی جو حکمت کی باتیں تھیں اس سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے کہ صاحب ان باتوں میں کوئی حکمت نہیں ہے. یہ تو پرانے زمانے کی باتیں, یہ تو کہانیاں ہیں, اس میں کون سی بڑی کمال کی بات ہے. آپ کی دعوت کی حکمت سے لوگ جو متاثر ہوتے تھے اس کا توڑ کرنے کی انہوں نے اپنی دانش میں کوشش کی, لیکن یہ بے وقوف نکلے اور ان کی گویا کے ان کی باتوں سے عوام متاثر ہونے والے نہیں تھے. قرآن کہتا ہے یہ ساری باتیں تم بیان کرتے ہو, قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض. تمہاری ساری باتیں, تم جو کچھ کرتے ہو, تمہارے دلوں کے حال سے, تمہاری نیتوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. یعلم السر فی السماوات والارض, آسمان و زمین میں جو کوئی بات چھپی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اسے نکالتا ہے, اسے جانتا ہے. انہ کان غفور رحیم, اور یہ کلام اس نے نازل کیا لوگوں کی مغفرت, لوگوں کے لیے مغفرت کے دروازے کھولنے کے لیے, لوگوں کو رحمت کی آغوش میں لینے کے لیے اس نے یہ انتظام کیا. اور یہ ظالم لوگ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں. اس بعد قرآن کہتا ہے ان کا ایک اور گویا کہ اعتراض نقل کر کے, وقالوا ما لی ھذا الرسول, وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا رسول ہے, یہ عجیب قسم کا رسول ہے. یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ کھانا کھاتا ہے, یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, یہ پیر چٹکارتے ہوئے چلے جا رہا ہے بازار کے اندر تھیلی لیے اور اپنی زندگی کا سودا سامان لانے کے لیے, یہ کون سا رسول ہے, یہ عجیب قسم کا رسول پرستادہ ہے اور پیغمبر ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور کھانے کی ضرورتوں کو تلاش کرتے ہوئے بازار کے اندر چلا جا رہا ہے. یہ ہمیشہ سے یہی مطالبہ تھا کہ جب کوئی دعوت پیش کرے تو اس کی ہستی بہت بلند ہونی چاہیے. اس کے معیارات لوگ اپنے طور سے مقرر کرتے تھے اور اتنے اونچے معیار مقرر کرتے تھے کہ قطب مینار سے بھی اونچا ہونا پڑتا تھا انسان کے لیے, جبکہ اللہ نے کہا کہ ایسے اونچے گویا کے مطالبات ہم نے کبھی رسول سے نہیں کیا, ہم نے رسولوں کو انسان بنا کر بھیجا, انسان ہی کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا. وہ رسول کھاتے بھی تھے, بازار میں چلتے پھرتے تھے. لولا انزل الیہ ملک, وہ کہتے تھے کہ اگر یہ رسول ہے تو اسے بازار میں چلنے پھرنے کی ضرورت نہیں, اس کے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے. اور فرشتے دونوں طرف سے کوڑے رکھے ہوئے بان کرے لوگوں کو, لوگوں سنو مکے کے لوگوں, یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں, جو ان کی بات نہیں مانے گا اس کی پیٹ چھل دی جائے گی. یہ کوڑے رکھ کر فرشتے ساتھ میں رہیں, لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا, اور اس کے ساتھ وہ ڈرانے والے آ جاتے فرشتے. اگر ایسا کوئی رسول آتا تو بات ہوتی, یہ کون سا رسول ہے جو کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے بازار میں چلتا پھرتا ہے ہم جیسا انسان ہے, گویا کہ ہم سے بلند ہونا چاہیے. اور بلندی اتنی بلندی بتاتے تھے جہاں سے گر کر ہی جو ہے خودکشی کرنا پڑے گا, اتنی بلندی ظاہر کرتے تھے. اللہ نے کہا کہ ایسی بلندی کے ہم نے گویا کہ انسانوں کو نہیں بھیجا, عام انسانوں کو بھیجا جو کھاتے پیتے بازار میں چلتے پھرتے تھے لیکن روحانی اعتبار سے بلند ہوتے تھے اور پوری انسانیت کے گلے سرسبز ہوتے تھے, ہم ایسے لوگوں کو رسول بناتے تھے. پھر ان کا مطالبہ یہ ہے کہ واقعی یہ رسول ہے, اور یلقا الیہ کنز, اس پر مال و دولت کی بارش ہو جانی چاہیے تھی. واقعی یہ رسول ہے تو یہ کنگال کیوں ہے, یہ فاقہ کش کیوں ہے, یہ بازار میں تھیلی لے کر کیوں جاتا ہے, اس پر تو مال و دولت کی بارش ہو جانی چاہیے, فراوانی ہونی چاہیے. اور تکون لہ جنہ, یا پھر یہ کہ کم از کم یہ بڑا باغ ہوتا اور سارے قسم کے میوے اور پھل ہوتے اور اس باغ سے خوب خوب کھاتا, یا کلو مینا, اسے کھاتا اور اسے پیتا اور اپنے باغ اور باغیچے سے اور یہ خوب متمتع ہوتا, کم از کم ایسا تو ہونا چاہیے تھا. دیکھیے رسول کے لیے کیا کیا مطالب ہے. یہ ہر زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ رسول اور صلحاء جب آتے تو صلحاء سے ایسے ایسے مطالبے کیے جاتے کہ جو انسان کے بس کی بات نہیں. کہا کہ یا کلو مینا, اس سے کھاتا یہ آدمی. وقال الظالم ہونا ان تبھی ہونا الا رجلا مسورا, پھر یہ کہتے تھے اپنی عوام سے کہ عوام آگاہ ہو جاؤ, اس شخص کی بات میں نہ جانا, اس لیے کہ یہ مسحور آدمی ہے, اس کا کلام مسحور ہے, یہ لوگوں کے دلوں کو جیت لیتا ہے اور اس کی بات کا جادو لوگوں پر چل جاتا ہے, لہذا اس کی اتباع نہ کرنا. یہ گویا کہ ان کے پروپیگنڈے تھے, یہ ان کی سازشیں تھیں, یہ ان کے حربے تھے. قرآن کہتا ہے انظر کیف ضرب لک الامثال, دیکھو کتنے بدبخت لوگ ہیں, کیسی کیسی باتیں آپ پر چھانٹ رہے ہیں, کیسے کیسے تانے آپ پر دے رہے ہیں. کہا کہ اصل معاملہ یہ ہے, فضلو, یہ سٹیا گئے ہیں, ان کی عقل ماری گئی ہے, یہ دشمنی اور حسد کی آگ میں جل کر اتنے بھون چکے ہیں کہ اب ان کی عقل ٹھکانے نہیں لگ چکے, ان کی عقل ٹھکانے لگ چکے ہیں, یہ پگلا گئے ہیں, فضلو, یہ گمراہ ہو چکے ہیں, اب ان کو کوئی سمجھ میں نہیں آتا, وہ کہ فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں, دے ہیو گون میڈ, جسے ہم کہیں گے کہ اب یہ دیوانے اور پگلے ہو چکے ہیں, اس لیے اس طرح کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا, اب ان کو کوئی راستہ نہیں دکھائی دے گا, اب یہ جذبات میں بے قابو ہو چکے ہیں, اب ان کو کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا. قرآن کہتا ہے انظر کیف ضرب لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. یہاں تک گویا کہ اعتراضات کو نقل اللہ تعالیٰ نے کیا. اب ایک ایک اعتراض اٹھاتا ہے, قرآن اس کا جواب دیتا ہے. ہم جیسے نوجوانوں کے لیے کم سے کم اس میں نصیحت یہ ہے کہ جب بھی اعتراض ہو تو اعتراض کا جواب کتنے پیارے انداز میں دیا جاتا ہے وہ سیکھنا چاہیے. ایک اعتراض دیتا ہے قرآن اور اس کا جواب اتنے پیارے انداز سے دیتا ہے کہ گویا کہ اب ان کے اعتراضات کی کوئی وقت نہیں باقی رہ جاتی. ایسے اعتراضات کا بہترین انداز میں, پیارے انداز میں اسلوب دیکھے, کہیں تلقی نہیں ہے تو ایسے اسلوب میں ان کے ایک ایک اعتراض کا جواب دیتا ہے. پہلے تو ان کے اعتراضات کو جمع کر دیا گیا, ایک ساتھ جمع کر دیا گیا, یہ رسول نہیں ہے, یہ اس کی مدد کی جاتی ہے, اسے کتابیں لوگ لا کر پڑھاتے ہیں, یہ بازار میں چلتا پھرتا ہے, یہ کھاتا اور پیتا ہے, اس پر کوئی گویا کہ کنز اور مال و دولت کی بارش نہیں ہوتی, اس کے اطراف میں فرشتے نہیں ہیں, اس کے لیے باغات اور جنت نہیں. یہ پورا اعتراضات قرآن نے ایک ساتھ نقل کر دیا. نقل کرنے کے بعد ایک اعتراض لیتا ہے اور قرآن اس کا بہترین انداز میں جواب دیتا ہے. پہلا یہ ہے کہ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحت الانہار. قرآن کہتا ہے اے پیارے رسول اطمینان رکھیے, ان کے افواہات سے, ان کی بکواس سے, ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ سے طلب کرتے ہیں کہ آپ کے پاس گویا کہ بنگلے ہوں, آپ کے پاس بغیچے ہوں, آپ کے پاس مال و دولت ہو, یہ مطالبہ کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے تبارک الذی, وہ ذات بڑی بابرکت ہے, وہ ہستی بڑی بافیض ہستی ہے. کیا کون سی ہستی؟ وہ ہستی انشاء جعل لک, وہ اگر چاہے تو تمہارے لیے بہترین جنات تمہارے لیے بنا دے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. یہ دنیا نہیں تو ایک اور دنیا آنے والی ہے. مومن کی نگاہ بس اس دنیا تک اٹک کر نہیں رہ جاتی, اس دنیا کے بعد بھی ایک وسیع دنیا, ابد الآباد تک رہنے والی دنیا, کم از کم اس دنیا میں, یہاں نہیں تو وہاں ہم آپ کے لیے بہترین گھر بنائیں گے, جنات اور باغیں بنا دیں گے, اور ان باغوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. ویجعل لک قصورا, اور آپ کے لیے بہترین بنگلے ہم بنائیں گے, آپ کے لیے بہترین کوٹیاں بنا دیں گے. ان کا یہ مطالبہ کہ آپ کے لیے باغ ہو تو ان سے کہہ دیجئے کہ باغ واغ کا معاملہ صرف اس دنیا تک نہیں, آخرت بھی ایک آنے والی ہے, اس آخرت میں آپ کے لیے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن ان سے پوچھو ان کا کیا معاملہ ہے آخرت میں, ان کو کہاں ٹھکانے لگایا جائے گا, ان کو کہاں گھسیڑا جائے گا, ان کو کہاں سیمنٹ کر ٹھونس دیا جائے گا, ان سے پوچھو ان کا حال دیکھو. قرآن کہتا ہے بلکت ربو بسا, یہ ساری باتیں اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے دل میں خوف خدا نہیں, خوف آخرت نہیں, آخرت کو انہوں نے جھٹلا دیا ہے. کس زبو بسا آتی, آخرت کے دن کو یہ جھٹلا چکے ہیں. وہ آتدنا لمن کس زبا بسا آتی سعیرا, ہم ایسے آخرت کے جھٹلانے والوں کو, آخرت کو فراموش کردہ انسانوں کو ہم آخرت کے اندر عذاب جہنم کا مزہ چکھائیں گے. اب قرآن کہتا ہے ادارات ہوں گی مکان بعید, نوٹ کیجئے کمپیریزن. قرآن کہتا ہے آپ کے لیے باغات ہوں گے, آپ کے لیے وسیع بنگلے ہوں گے, ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کو یہ ہے کہ تنگ کوہ کے اندر ہاتھ اور پیر لپیٹ کر گھسیڑ دیا جائے گا تنگیوں کے اندر. قرآن کہتا ہے نوٹ کیجئے کہ مم مکان اذ رآتهم من مكان بعيد سمعوا لها تقيدا وزفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا, چھوٹے تنگ مکان کے اندر مقرنین دعوا هنالك ثبورا. قرآن کہتا ہے کہ یہ کمزرف لوگ, یہ قرآن کے انکاری, یہ دعوت کے منکر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کھڑنے والے, ان کا حال یہ ہوگا کہ بیل بکریوں کی طرح ان کو جب جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا. قرآن نقشہ کھینچتا ہے من مکان بعید, دور سے جب جہنم دیکھے گی ان کو تو سمعوا لہا تقیدم و ظفیرا, جہنم کی آگ بھبکنے لگے گی, بھڑکنے لگے گی, جہنم کی آگ کا جوش خبل مارنے لگے گا, اور جہنم کی آگ کے اندر ایک آواز ہوگی, ایک چیخ ہوگی, اور اس چیخ سے گویا کہ پورے ماحول پر سناٹا چھایا ہوا ہوگا, اور جہنم کی آگ گویا کہ اپنی آواز سے, اپنی چیخ سے, اپنے دھاڑنے سے مطالبہ کر رہی ہوگی, کہاں ہے وہ منکرین خدا, کہاں ہے وہ منکرین رسالت, کہاں ہے وہ منکرین وحی, لاؤ ان کو. گویا کہ جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے, بھبک رہی ہے, اور وہ گھور رہی ہے. ایک منظر قرآن کھینچتا ہے اور کہتا ہے کہ تغیضا, وہ غیظ و غضب میں آج جہنم کی آگ, وہ ظفیرا, اور چیخنے کی, چنگھاڑنے کی آواز جہنم سے آ رہی ہے. تو ایسے جہنم کی طرف ان لوگوں کو بیل بکریوں کی طرف ہانکا جائے گا, ہانک کر ویزا الکو مینا مکان ضیقا, تنگ گویا کے کمروں کے اندر ہاتھ اور پیر کو باندھ کر ان کو اس کے اندر گھسیڑ دیا جائے گا, ٹھونس دیا جائے گا. ایسے ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور کیا ٹھکانا ہے؟ اور کیجیے کہاں سے بات نکلی؟ بات نکلی تھی کہ آپ کو کیوں جنات نہیں, آپ کو کیوں بہترین محل نہیں. قرآن نے کہا کہ آپ کے لیے جنات بھی ہیں, باغات بھی ہیں, محل بھی ہیں دنیا آخرت میں, اور ان کے لیے کیا ہے؟ تنگ کو جہاں ہاتھ اور پیر باندھ کر گھسیڑ دیے جائیں گے, اور سمٹ کر سکڑ کر اندر جب پھونک دیا جائے گا تو ان کی ایک تمنا ہوگی, ایک آرزو ہوگی, اور وہ ایک ہی آرزو ہوگی, اور اس کے لیے وہ گھگیائیں گے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں گے, اللہ تعالیٰ سے رو رو کر پوچھیں گے گنا لکھا قبورا, آج وہ موت کو پکاریں گے. ان کی ایک تمنا ہے آج, دنیا میں تو بڑا کام کرتے تھے, دنیا میں تو بہت اتراتے تھے, دنیا میں تو وہ گھمنڈ اور استکبار کا رویہ اختیار کرتے تھے, آخرت کا حال یہ ہوگا. مناظر قیامت یہاں سے شروع ہوتے ہیں, اور دو رکوع تک مسلسل مناظر قیامت. قرآن کہتا ہے انہوں نے آخرت کو فراموش کر دیا. معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت میں جب پھونک دیا جائے گا جہنم کی آگ کے اندر, پکاریں گے موت موت چاہیے موت چاہیے, ایک تمنا ایک آرزو موت کی تمنا اور موت کی آرزو. قرآن کہتا ہے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا, آج ایک موت کی تمنا نہ کرو, ودعوا ثبورا کثیرا, سو سو موت کو پکارو, ہزار ہزار موت کو پکارو, کئی مرتبہ موت کو پکارو, لیکن آج تمہیں موت ہرگز نہیں آنی ہے. ایک موت کی تم تمنا کرتے ہو, ایک نہیں سو سو موت جو تم کو آ جائے, کثرت میں موت آ جائے, ایک بار مرے پھر ایک بار جیے پھر بھی اسی جہنم میں رہو گے تم, پھر ایک بار تمہیں موت آ گئی پھر تم تمنا کرتے ہو جی جاؤ گے, پھر تمہیں زندگی ملے گی, پھر تم جہنم ہی کے اندر رہو گے. ایک مرتبہ نہیں آج کئی کئی مرتبہ پکارو لیکن تمہیں جہنم سے آج خلاصی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے جہنم کا منظر روک کر تاکہ اس کی شدت اتنی نہ بڑھ جائے کہ پڑھنے والے پر اس کا اثر پڑ جائے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے جہنم کا منظر روک کر مومنین کو بشارت دی کہ قل ذلک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون. قرآن کہتا ہے قل ذلک, کہیے ان سے پوچھئے, ان سے پوچھے حضور کہ یہ بہتر ہے جہنم کی آگ بہتر ہے یا ام جنت الخلد یا ہمیشہ رہنے والی جنتیں بہتر ہے, کون سی چاہیے تم کو؟ وہی دل متقون جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے وہ جنت چاہیے تھا تم کو یا جہنم کی آگ, اور وہ بھی تنگ کمرے جہاں تمہیں سکیڑ کر سمیٹ کر پھونک دیا جائے گا, کون سی چیز بہتر ہے؟ کانت لہم جزاء و مصیرا, یہ بہترین جزا ہے جنت اور بہترین ٹھکانہ ہے مومنین کے لیے. لہم فیہا ما یشاءون, وہاں مومنین جو چاہیں گے وہ ساری چیزوں کو ملے گی. کانا علی ربک وعدہ مسئولا, یہ تمہارے رب کا ایک وعدہ ہے اور یقیناً یہ وعدہ اللہ تعالیٰ پورا کرے گا, اس کا عطا کرنا اس کے ذمے ہے, مومنین کو بہترین جنت عطا کرے گا. اب جہنم کا پھر منظر, پھر کہا کہ یہ تو اندر گھسیڑے ہوئے ہیں, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں اور آج موت کو پکار رہے ہیں. ایک اور منظر قرآن پیش کرتا ہے, ایک کرخت منظر اور ایک ذلت آمیز منظر قرآن پیش کرتا ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, آج صرف یہ ہے کہ مشرکین ہی کو جہنم میں جمع نہیں کیا گیا ہے, مشرکین جن جن خداؤں کو پکارتے تھے, جن جن دیویوں کو, دیوتاؤں کو, جن جن اولیاء کو, جن جن ہستیوں کو لوگ پکارتے تھے, ان سب کو آج مجرموں کی طرف باندھ کر جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہے. اب پہلے تو یہ جہنم میں گرے, آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ان کے خدا, ان کے معبود, ان کی وہ ہستیاں جن سے توقع رکھتے تھے وہ بھی جہنم کی طرف پھانکائے چلے جا رہے ہیں اور آ کر گر رہے ہیں. فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي, قرآن ان سے پوچھے گا, خدا ان سے پوچھے گا ان معبودوں سے, ان معبودان باطل سے جن کی پوجا کی جاتی تھی, کہ کیا تم نے ہمارے بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ صحیح راستے سے بھٹکانے کی ذمہ داری کیا تم لوگوں پر ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کرخ سے پوچھے گا تو یہ لوگ جواب دیں گے, یہ گھبرائیں گے, یہ کہیں گے رب الہ, اے مالک, اے پروردگار, قالوا سبحانک تیری ذات مقدس ہے, ہم نے ان کو ما کانا ینبغی لنا, ہمارے بس کی بات تھوڑی تھی کہ ہم ان کو گمراہ کرتے, ہماری اتنی مجال, ہماری اتنی جرت کہ آپ سے چھوڑ کر آپ کی عبادت کے علاوہ ہماری عبادت کریں, ہم نے ہرگز ایسے نہیں کہا تھا. ان نتخذ من دونک من اولیاء, تجھے چھوڑ کر, تیری عبادت کو چھوڑ کر ہماری پوجا کریں, اے پروردگار, ہم نے ہرگز نہیں کہا تھا. اگر وہ معبود کہیں گے ان کی گمراہی کا اصل سبب یہ ہے کہ ان کے باپ دادا کو ولکن متعتم و آباءہم حتا نسوا ذکر, ہم نے گویا کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ آپ نے ان کو اور ان کے آبا اجداد کو دنیا کی مال و دولت, دنیا کی جاہ و حشمت, دنیا کی سرداری, دنیا کی چودراہٹ آپ نے ان کو بتا کر رکھی تھی, اس کے نتیجے میں انہوں نے آخرت کو بھلا دیا. یہ غرہ تھا ان کو کہ گویا کہ عوام کے سردار ہیں, یہ عوام کے ہیرو ہیں, اس غرے نے ان کو آخرت کو بلا دیا تھا, اور کہیں گے وہ کانو قوما بورا, اور یہ بڑے ہی گئے گزرے لوگ ہیں, یہ بڑے گمراہ لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ دیں گے, اپنی برات کر دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا فقط کذبوکم, کہے گا کہ دیکھو تمہارے معبودان نے جھٹلا دیا اور کہہ دیا ہے تمہارے معبودان نے کہ ان کے کہنے پر تم نے عبادت نہیں کی, یہ تمہارے نفس کی گویا کہ غلطی تھی, تم نے ایسی ہستیوں کو پکارا. اب قرآن مجید کہتے ہیں آج تمہاری نہ مدد ہوگی اور نہ آج تمہارے عذاب کو تم سے ٹالا جائے گا. پھر ایک آواز عام انسانوں کو گویا کہ قیامت کے منظر سے ہٹ کر آج کے موجودہ انسانوں کو یہ کہا جا رہا ہے وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا, جو کوئی بھی ظلم کر پیا اختیار کرے گا, کسی بھی طرح میں ظلم کر پیا اختیار کرے گا, یا تو اللہ کے ذات میں ظلم کرے یا بندوں کے ساتھ ظلم کرے, جو بھی ظلم کوئی اختیار کرے گا نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا, ہم اسے جہنم میں ایک سخت ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے. پھر قرآن کہتا ہے وما ارسلنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق, یہ قرآن کا انداز ہے, یہ قرآن کا گویا کہ اس کا اسلوب ہے. بات شروع بھی تھی کہ حضور پر اعتراض ہے کہ آپ کے پاس جنت نہیں, آپ کے پاس باغات نہیں, آپ کے پاس گھر نہیں, پھر قرآن مجید جہنم کا ایک منظر کھینچا, یہ ہے اصل میں اعتراضات کے جواب دینے کا طریقہ. اور قرآن کہتا ہے پھر کہ اے رسول آپ اطمینان رکھیں, ہم نے جب جب بھی رسول بھیجا آپ سے پہلے وہ سب بھی کھانا کھاتے تھے اور وہ بازاروں میں چلتے پھرتے تھے, اور رسولوں کو اور رسول کے نہیں ماننے والوں کے درمیان جو گتھم گتھا ہوتی تھی, جو کشمکش ہوتی تھی, وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ, ہم نے آزما اس کے لیے کیا. یہ جو سنگین حالات آ جاتے ہیں, یہ جو آپ پر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں, یہ جو آپ کے امیج کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, یہ جو آپ کا کیریکٹر اساسینیشن کیا جاتا ہے, یہ جو آپ کی دعوت سے لوگوں کو ورغلانے کی جو کوشش کی جاتی ہے, یہ ہم نے وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ, ہم نے ہمیشہ یہ ماحول پیدا کر کے لوگوں کو آزمایا ہے, انبیاء کو بھی آزمایا اور ان کے نئی ماننے والوں کو بھی آزمایا. قرآن کا انداز دیکھیے, اتصبرون, صحابہ سے پوچھتا ہے, ہم نے ان کو مال و دولت عطا کی تھی, انہوں نے شکریہ میں گویا کہ وہ شکریہ میں ناکام ہوئے, وہ فیل ہو گئے, لیکن کیا تم صبر میں کامیاب ہو سکتے ہو؟ ان کو مال و دولت کی فراوانی ملی, ان کو چوداہٹ ملی, ان کو عوام پر برتری حاصل ہوئی, وہ عوام کے ہیرو تھے, وہ عوام کے سردار تھے, اور یہ ساری سرداری ملنے کے باوجود وہ شکر میں فیل ہوئے, کیا تم صبر میں کامیاب ہو سکتے ہو؟ اتصبرون, قرآن پوچھتا ہے, یہ مشکل اور سنگین حالات اس لیے آتے ہیں, یہ آپ پر الزامات اس لیے لگائے جاتے ہیں, اتصبرون, کیا تم صبر کا رویہ اختیار کرنے کے لیے اپنے جادہ مستقیم پر پیر کو جمائے رکھ کر چلنے کی کیا تمہارے اندر صلاحیت ہے؟ اتصبرون, کیا تم جم کر چل سکتے ہو؟ کیا تمہارے اندر ثابت قدمی ہے؟ کیا تم صبر کر سکتے ہو؟ وکانا ربک بصیرا, یاد رکھو اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. یہ ساری باتیں, یہ سارے اعتراضات, یہ سارے ڈیمانڈ, یہ سارے مطالبے آپ سے, سب پر اللہ تعالیٰ نگاہ رکھے ہوئے. اتصبرون, کیا تم صبر کا رویہ اختیار کرو گے؟ بکانا رب کا بصیرا, تمہارا رب سب پر نگاہ رکھے ہوئے ہے. اس پر گویا کہ 18واں پارا ہمارا ختم ہوا, قد افلح کا پارا. اب 19واں پارا شروع ہوتا ہے, 19واں جس شروع ہوتا ہے, وقال الذین لا یرجون لقاءنا, ایک اور اعتراض, مطالبے, اعتراضات اور اس کا جواب, اور اس کا جواب بھی کتنا پیارا کہ ڈائریکٹ جواب نہیں, انڈائریکٹ جواب یہ ہے کہ تم اپنے انجام کو سوچو. اعتراض تو کر دیتے ہو, اور بہت آسان ہے اعتراض کرنا, اور سب سے آسان چیز دنیا میں یہ ہے کہ مشورے دینا اور اعتراض کرنا, یہ سب سے آسان چیز ہے دنیا کے اندر, اور عمل کرنا سب سے مشکل کام ہے. قرآن کہتا ہے کہ ان کا ایک اور اعتراض نقل کر کے اب جہنم کا ایک اور منظر کھینچتا ہے, آخرت کا ایک اور خوفناک منظر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے پیش فرما رہا ہے. وقال الذین لا یرجون لقاءنا, وہ لوگ جو ہماری ملاقات کو جھٹلا چکے ہیں, جن کو قیامت میں پلٹ کر آنا اور ہم سے ملاقات کرنے کی توقع نہیں, تمنا نہیں ہے, بھول چکے ہیں جو لوگ آخرت کو, وہ کہتے ہیں آپ سے, لولا انزل علینا الملک, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ پر کیوں کوئی فرشتہ نازل نہیں کیا, ہم گویا کہ ہم پر فرشتہ نازل ہو, ہم دیکھنا چاہتے ہیں, ہم پر فرشتے کا نزول ہونا چاہیے, او نرا ربنا, یا ہم اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ متکبرین, یہ پرلے درجے کے احمق, یہ ظالم لوگ, اتنی بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اتنا بڑا مطالبہ, ہم دیکھنا چاہتے ہیں فرشتوں کا نزول. اگر آپ واقعی پیغمبر ہیں, آپ نبی ہیں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں فرشتوں کا نزول. اور اس سے آگے بڑھ کر بعض لوگوں نے یہ مطالبہ کیا, اور نرا ربنا, ہم اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں, بہت بڑا مطالبہ تھا ان کا. قرآن کہتا ہے لقد استکبروا فی انفسہم, یہ اپنے نفس میں بہت ہی گویا کہ گھمنڈ کے شکار ہیں, اور وَأَطَوْا عُدُوًّا كَبِيرًا, پگلا گئے ہیں کبر میں, پگلا گئے ہیں اپنے گھمنڈ میں, ادراہٹ میں, اتنا بڑا مطالبہ کہ فرشتوں کا نزول دیکھنا چاہتے, یا خود اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے. قرآن کہتا ہے فرشتوں کا نزول ہوگا تو ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے, ان کے لیے کوئی اس کے اندر اچھا نیوز نہیں ہے. جس دن فرشتے نازل ہوں گے اس دن ان کی بدبختی کا دن ہوگا, اس دن ان کے دھر لیے جانے کا دن ہوگا, ان کی برائی کا دن ہوگا. فرشتوں کا مطالبہ کرتے ہیں, قرآن کہتا ہے یوم یرون الملائکۃ لا بشرا, جس دن ملائکہ نازل ہو جائیں گے, فرشتے نازل ہو جائیں گے, اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے, بدبختی کا دن ہوگا. یومئذ للمجرمین, یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا, وہ دن جب نازل ہو جائے گا, وہ آفت جب آ جائے گی, فرشتے جب نازل ہو جائیں گے, قیامت کی گھڑی جب کھڑی ہو جائے گی, یا ان کی جان گنی کا عالم جب ہوگا, فرشتے جب آ جائیں گے, تو یہ مجرمین, یہ فسادی, یہ شقی القلب لوگ, یہ مفسد لوگ گھگیائیں گے, کہیں گے کہ بچاؤ بچاؤ, اس فرشتے سے بچاؤ, اس جہنم کی آگ سے بچاؤ, اس گویا کہ ذلت و خاری کے عذاب سے بچاؤ. ہجرم محجورا, ہجرم محجورا کہتے ہیں پناہ, خدا کی پناہ, بچا لو ہم کو, ہٹاؤ اس عذاب کو, چیخیں گے چلائیں گے یہ لوگ. قرآن کہتا ہے کہ ان کو اپنے اعمال پر غرہ, ان کو اپنی نیکیوں پر غرہ, ان کو کعبے کی متولیشن پر گر رہا, ان کو بڑا زام کے یہ لیڈر ہیں, یہ ہیرو ہیں, ان کے بڑے نیک کام ہیں, ان کے سارے زام اور ان کے اعمال کا گویا کہ ان کو احساس کے اندر بہت نیک اعمال کیے ہیں, یہ سارے اعمال کی حیثیت کیا ہے, خاک اور راک سے زیادہ ان اعمال کی اہمیت نہیں ہے. ان کو اپنے تقوی کا پندار, ان کو اپنی بڑائی کا پندار, ان کو کعبے کی متولی ہونے کا پندار. قرآن کہتا ہے وقدمنا الی ما عملوا, ہم خود آگے بڑھیں گے اور ان کے اعمال کو جمع کریں گے. یہ منظر کھینچتا ہے کہ ان کی ذلت کا حال یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ آگے بڑھے گا. فقدمنا الی ما عملوا, انہوں نے جو کچھ کام کیا اس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے, ان کے ذرات کو ہم جمع کریں گے, من عملہ جو کچھ کام کیا, فجعلناہ ہبا منصورا, اور سارے اعمال کو جو ذرات کی حیثیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سمیٹ کر ان کے صورت پر دے مارے گا اور اسے اڑا دے گا تو پوری فضا کے اندر یہ خاک اور راک بن کر منتشر ہو جائیں گے. ان کی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے, انتظام ہے عوام کے لیڈر ہونے کا, ہیرو ہونے کا, کعبۃ اللہ کے متولی ہونے کا, اور گویا کہ نسلن بعد نسلن ابراہیم اور اسماعیل کے اولاد ہونے کا ان کا بڑا زام ہے. ان کا ان کی جو نیکیاں ہیں یہ ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے آگے بڑھے گا, خود سے اٹھائے گا, ان کے چہرے پہ دے مارے گا اور خاک اور راک بن کر پوری فضا کے اندر منتشر ہو جائیں گے. یہ ان کے عمل کی حیثیت ہے. اور یہ عمل رکھ کر یہ منہ اور مسور کی دال اس حالت میں رسول یہ مطالبہ کہ فرشتہ نازل ہو, رب کو دیکھنا چاہتے, رب کو دیکھنا چاہتے ہیں, رب جب دیکھنے پر آئے گا, تمہیں دکھانے پر آئے گا تو وہ برے کر تو تم کو دکھائے گا, تمہارے اعمال جمع کر کے تمہارے صورت پر دے مارے گا, تب تم رب کو دیکھ سکو گے. فرشتے نازل ہوں گے تو تم پکارو گے خدا کی پناہ, خدا کی پناہ, بچاؤ اور بچاؤ تم پکارو گے. تو خدا کو دیکھنا چاہتے ہو, فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہو. پھر قرآن مجید کہتا ہے اصحاب الجنت یومئذ خیر, میں جیسے کہا کہ بار بار قرآن مقابلہ کرتا ہے. یہاں کافروں کا حال یہ ہے کہ کہیں ٹھہراؤ نہیں, کہیں قیام نہیں, کہیں قرار نہیں, کہیں تمانیت نہیں. اور اصحاب الجنتی کا حال یہ ہے کہ مستقر و احسن مقیلا, ان کا حال یہ ہے کہ بہت ہی نہایت استقرار کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ وہ جنتوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں, اور دوپہر کی قیام گاہیں ان کے لیے الگ ہیں, اور پورے سکون کے ساتھ تمانیت کے ساتھ رکے ہوئے ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ اعمال یہاں اڑ رہے ہیں. یا مومنوں کا حال یہ ہے کہ جمے ہوئے ہیں جنت کے اندر اور بڑے ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور انہوں نے فرشتے کے نزول کو پوچھا, مومنوں کے آگے فرشتے نازل ہوں گے, ان کا مطالبہ تھا کہ فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے. ہاں یقیناً نازل ہوں گے, لیکن کب؟ جنت میں نازل ہوں گے, مومنوں کو بشارت دینے کے لیے نازل ہوں گے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ, آسمان پھٹے گا اور بدریوں میں فرشتے نازل ہوں گے. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا, پے در پہ ملائکہ فوج در فوج نازل ہوں گے. کس کے لیے؟ جنتوں کی آو بھگت کرنے کے لیے, جنتوں کو تحیتوں سلام کرنے کے لیے, جنتوں کی خدمت کے لیے. آسمان پھٹے گا, بدری نمودار ہوگی, اس کے اندر فرشتے جھوم کے جھوم رہا, فوج کی فوج, فرشتوں کا نزول شروع ہو جائے گا. وہ کون سا دن ہوگا؟ الملک یومئذ الحق للرحمن, وہ دن ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہوگی اور وہی حق پر ہوگا, اور اسی کے لیے اس رحمان ہی کے لیے اس دن بادشاہی ہوگی. اور کافروں کے لیے اس دن بڑا ہی سخت دن ہوگا. وکانا یومن الکاف اسیرا, کافروں کے لیے بڑا سخت دن, مشکل دن, کمر توڑ کر رکھ دینے والا دن ہوگا. فرشتوں کا مطالبہ, خدا کو دیکھنے کا مطالبہ, یہ ہے. مطالبے کو رکھ کر قرآن جواب دیتا ہے اور سیدھے لے جا کر انجام کی طرف یاد دلاتا ہے. یہ ہے کبھی بھی اعتراض کا جواب دینا ہو تو یہ کہ جذباتی جواب دیں, گویا کہ انجام کی طرف لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ بھائی تمہارا یہ انجام ہونے والا ہے. قرآن کہتا ہے تم اپنے انجام کو سوچو, تمہارا یہ انجام قیامت کے دن ہوگا, اور تم رسول پر اعتراض کرتے ہو. اور اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے, ایک اور منظر کھینچتا ہے ان کفار مشرکین کا, وَيَوْمَ يَغُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, اس دن انگلیاں چبائیں گے یہ کافر مشرکین جب جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے, مشکلات کے بھنور میں پھنسے ہوئے ہوں گے اور آہ و بکا کر رہے ہوں گے, تو انگلیاں چبائیں گے اور کہیں گے کہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, اے کاش میں رسول کا ساتھ دیا ہوتا, میں رسول کی تحریک کا ساتھ دیا ہوتا, میں نے رسول کی دعوت کو سنجیدہ طور سے سمجھا ہوتا. میں نے رسول کی دعوت کو نہیں سمجھا, میں جذباتی طور پر فلاں اور فلاں لوگوں کے ساتھ لگ گیا تھا. قرآن کہتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, میں فلاں اور فلاں کو میں نے دوست بنا لیا, میں نے کمبختوں کو دوست بنا لیا, میں نے نا ہنجاروں کو دوست بنا لیا, میں نے پرلے درجے کے احمقوں کا ساتھ دیا, میں ان کا دم چھلا بن گیا, میں نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا, رسول پر جو اعتراضات جاتے تھے میں نے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. کاش میں رسول کا ساتھ دیا ہوتا, کاش میں رسول کی دعوت کو تسلیم کیا ہوتا, کاش میں رسول کی تحریک کا علم بردار بنتا. اس دن انگلیاں چبا کر افسوس کریں گے, کفے افسوس ملیں گے, حسرت و ندامت کے ساتھ روئیں گے, گگائیں گے اور کہیں گے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, اللہ کا ذکر آنے کے بعد, قرآن کے آنے کے باوجود ہم اس سے گمراہ ہو گئے, قرآن سے ہم نے ناتا توڑ لیا تھا. تو قرآن کہتا ہے وکان الشیطان للانسان خذولا, شیطان انسان کا بڑا ہی سخت دشمن ہے, اور انسانوں کو قرآن کی طرف, رسول کی دعوت کی طرف, رسول کی تحریک کی طرف آنے سے شیطان نے روکا. یہ گویا کہ قیامت کے دن اپنے ندامت اور شرمندہ کر کا احساس انگلیاں چبا کر کریں گے. ایک آخری منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوں گے اس دن قیامت کے دن, پیارے نبی بھی کھڑے ہوئے ہوں گے اور پیارے نبی شکایت کریں گے اپنی قوم سے, کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اے پروردگار میں نے پوری دل سوزی کے ساتھ, میں نے پورے تیری رضا کے لیے, میں نے صدق دل سے ان کے سامنے قرآن کی دعوت پیش کی, لیکن یہ میری قوم ہے کہ اس قرآن کا انہوں نے مذاق اڑایا, اس قرآن کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا, اس قرآن کی تعلیم پر عمل کرنا انہوں نے پسند نہیں کیا, اس قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا. یہ آخری شکایت ہوگی. رسول سے تم مطالبہ کرتے ہو کے فرشتہ نازل ہو, اللہ نازل ہو, فلاں نازل ہو, اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے کتاب نازل کی, اس کتاب کو تم نے چھوڑا, اور مطالبے بہت سے ہو چکے. قرآن کل قرآن بتاتا ہے کل قیامت کے دن پیارے نبی کھڑے ہوں گے, جب یہ انگلیاں چبائیں گے افسوس کریں گے کہ میں رسول کا ساتھ دیتا, تو اس وقت پیارے نبی آ کر شکایت کریں گے پروردگار سے, اے اللہ تعالیٰ, اے رب العالمین, وقال الرسول یا ربی, اے میرے رب, ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا, یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو پتے پوچھ ڈالا, یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کی تصدیق کی, یہ میری قوم ہے جس نے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھایا اور قرآن کا بنڈل بنا کے اس نے اٹھا کر رکھ دیا, اے میری قوم, اے میرے رب, یہ قوم ہے, اس قوم کی طرف اشارہ کریں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اطمینان رکھیے, آپ کو وہاں تو شکایت کا بھی موقع دیں گے, آپ یہاں کام کرتے رہیے, جو لوگ مخالفتیں کرتے ہیں وہ کرنے دیجیے, اس لیے کہ جب جب دنیا میں رسول آئے ان کے لیے دشمن پیدا ہوئے, شیاطین میں سے بھی انسانوں میں سے بھی ان کے دشمن رہے, لوگ دشمنی پر اتر آئے. جب آدمی دشمنی پر اتر آتا ہے, جب پاگل ہو جاتا ہے, تو بے جا قسم کے اعتراضات کو گھڑنے لگتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اطمینان دلاتا ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا, ہر نبی کو ہم نے دشمن بنایا تھا, من المجرمین, مجرمین میں سے لوگوں نے آپ کی مخالفت کی اور ہمیشہ رسولوں کی مخالفت کی, آپ اطمینان دیکھیے, وَكَفَى بِرَبِّكَ حَادِيًا وَنَصِيرًا, آپ کے لیے تمہارا رب کافی ہے, تمہارے رب کی نصرت, اس کی حمایت, اس کی ہدایت, اس کی سرپرستی, اس کی پشت پناہی, اس کا سہارا, اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور سہارا نہیں ہے, آپ اطمینان رکھیے, لوگ دشمنی کریں تو کرنے دیجیے, اس لیے کہ ہر نبی کو ہم نے مجرمین میں سے دشمن پیدا کیے تھے اور ہر نبی سے مخاصمت ہوئی ہے, گویا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ آپ اپنا کام کرتے رہیے, لوگ جو کچھ بات بناتے ہیں اس سے آپ منہ پھیر لیجیے, اس لیے کہ دشمن دشمنی میں اندھے ہو کر سب کام کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا کی ہدایت ہے, اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہے. یہاں تک ہو گیا کہ بات ختم ہوئی, اور مزید اعتراضات ہیں, اس کا پھر کل انشاءاللہ اس کا جواب آئے گا. پھر اس کے بعد رسولوں کے واقعات سنا کر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی, پھر آپا کو انفس کے دلائل دے کر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی, اس کے بعد بہترین وہ آیتیں آتی ہیں جس میں مومن کی ایک تصویر آتی ہے, اور 10-12 کے بعد مومن کے, مومن ایسے ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے, اور ہم کو چاہیے کہ ان آیتوں کی تلاوت ہم ایسے کریں, اسے آئینہ رکھ کر ہم اپنا چہرہ دیکھیں اور نوٹ کرتے جائیں کہ ہم کہاں پورے اتر رہے ہیں اور کہاں پورے نہیں اتر رہے ہیں, گویا کہ یہ آیتیں کل آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کل تاخرات ہے, آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں تاخرات میں اس درس کے علاوہ پاؤ گھنٹے کی کا وقفہ ہوتا ہے چائے وغیرہ کے لیے, اس کے بعد پھر 11 بجے سے 12:15 تک آپ پون گھنٹے کا جو بھی پروگرام ہوتا ہے, تو اس طرح سے ہماری یہ روایت رہی ہے, اور ہر سال پروگرام ہوتا ہے ایکسٹرا پروگرام. کل کے تاخرات میں ہماری اس مسجد کے حافظ صاحب مولانا حافظ عمیر صاحب عمرے جامع عمرآباد کی مدرسے سے کہ استاد بھی ہیں اور بہترین قاری بھی ہیں اور حافظ بھی ہیں اور عالم دین ہیں, اور آپ میرے خیال سے ہم سب لوگوں کے لیے محتاج تعارف بھی نہیں کہ ایک سال پہلے گزشتہ رمضان سے پہلے آپ کی یہاں ایک اچھی تقریر ہوئی تھی, قرآن پر آپ نے ایک مدلل تقریر بھی کی تھی, تو حافظ عمیر صاحب کی تقریر ہوگی کل, اور آپ کا عنوان ہوگا توبہ و استغفار. تو آپ لوگ اس بات کی کوشش کیجئے کہ ریلیکس طریقے سے درس کا بھی پروگرام سنیں, اور اس کے بعد توبہ و استغفار کے موضوع پر بھی آپ گویا کہ ان کے خیالات کی سماعت کریں. الحمد لله رب العالمين, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, الى العالمين ہماری غلطیوں معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے پروردگار, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے اس دعوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, جو کلام لے کر آئے اس کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اور اے پروردگار اس کلام میں جو رہنمائی ہمارے لیے ہے اس رہنمائی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. جہنم کے جو سخت ترین مناظر اے پروردگار اس کلام کے اندر آئے ان مناظر سے ہماری حفاظت فرما, اس عذاب سے ہماری حفاظت فرما, آخرت کا خوف ہمیں عطا فرما, تیرا ڈر ہمیں عطا فرما, کلام کو عزت و احترام کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرما, اس قرآن سے ہمیں تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں اے مالک اس قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما, رمضان کے ہمارے روزوں کو, ہماری دعاؤں کو, اور اے پروردگار ہمارے نیک کاموں کو قبول فرما. رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من همزات الشيطان وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني واجعل لي شأني كله لا إله إلا أنت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه.